अब हम दूसरे सेशन के सवालों जवाब का आगाज करते हैं, जिसमें शुरका होंगे जनाब जावेद अहमद साहब पामदी, जनाब मोहम्मद रफी मुफ्ती साहब, जनाब साजिद हमीद साहब और जनाब खालिद जहीर साहब।
मेरा आपसे, सॉरी आपका नाम, साजिद हमीद साहब से ये है कि आपका बड़ा अच्छा था, मैं चारों दिन से अटेंड कर रही थी, दोनों आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कल जो आपने मुझे ये हुआ कि एंड में जब अपनी वो बताई मस्जिद वाला जो इवेंट बताया, उसमें मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि क्या हम अपने जो जज्बात और सारे इमोशंस हैं वो इस्लाम के अंदर जिस तरह हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तालीमात मिली हैं वो यही हैं कि उन्होंने कभी भी किसी जगह अपने जज्बात से ऐसा काम नहीं दिया कि दूसरे के साथ, और हम खालिद साहब के साथ भी चूंकि पढ़ते हैं और इनके साथ बड़े सवालात करते हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस करते हैं, तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि आप इमोशनल ना हो दीन के मामले में। तो आपका जो मस्जिद वाला केस था उसमें ये लगा कि वो जो साहब थे जिन्होंने आपको बुलाया था और जज्बाती हुए, फिर आपका भी कुछ हुआ, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आपका कोई मतलब उससे, मुझे थोड़ा सा चूंकि आपके दोनों लेक्चर्स अच्छे लग रहे थे तो मुझे ये हुआ कि इन द एंड व्हाट हैपेंड यू सी इन द एंड, ये कुछ एंडिंग अजीब सी हुई।
हाँ जी, वो चूंकि यहाँ पूरी तफसील बताने का मौका नहीं था तो उसका जो अभी तक मौका, मेरी तरफ से तो खुली ऑफर है उनके लिए, जब चाहे मुझे बुलाएं मैं हाजिर हूँ, मैं घर तशरीफ लाना चाहे मैं हाजिर हूँ।
इससे ग्रुप्स जो हैं वो नहीं वो बनेंगे, पैदा होंगे कि एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो इस्लाम क्या इन ग्रुप्स की इजाजत देता है? आई डोंट थिंक दे।
हाँ जी, उसकी अगर असर उसका पैगाम देखें तो इसकी इजाजत तो नहीं देता, लेकिन ये बन गए हुए हैं खुद। मैं जब एक नई बात करूंगा तो उस बात में तो मैं भी ग्रुप बन गया, तो इसलिए ये जो इस ग्रुपिंग हुई हुई है लोगों की वो अब एक मुकद्दर है हमारा। हमें क्लशब आपकी ये बात दुरुस्त है, कोशिश करनी चाहिए कि अपने जज्बात को काबू में रखते हुए उन चीजों को देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उनकी बात को समझूं, लेकिन जब वो कोई जवाब में दलील नहीं दे सके तो वो गर्म हो गए, मैं गर्म नहीं हुआ, तो मैंने सिर्फ सवालात ही बार बार किए थे। तो बाकी ये हमारा मुकद्दर है कि हमारे जज्बात ज्यादा हैं इल्म के बजाय, इल्मी रवैये की बजाय, इस वजह ग्रुप तो बनेंगे, कोशिश यही रहनी चाहिए जो आपने
बताया। दावा का काम है ये, हम लोगों के लिए एक लिमिटेड स्कोप के तहत है, और ये जो कुछ लोग जो कि दावा का काम कर रहे हैं और काफी एक्टिवली, वो तो हर एक को इस पे थोड़ी सी आप भी जरा रोशनी डाल दें।
आम आदमी पर इससे ज्यादा जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये उसूल बयान कर दिया है कि वो अपनी शरीयत लोगों के हालात और उनके तहम्मुल के लिहाज से देते हैं। एक शख्स जो कारोबार करता है, जिसको सारा दिन दुकान पर बैठना होता है, जिसको दफ्तर में जिम्मेदारियां अंजाम देनी होती है, तो उस पर वही जिम्मेदारी डाली जा सकती है जिसको वो अपनी जिंदगी के साथ निभा सकता है। अल्लाह ताला ने इसी उसूल पर आम इंसानों पर, आम इंसानों से मुराद जो दीन के आलिम नहीं है या जिन्होंने बहसियत एक आलिम की जिंदगी बसर करने का फैसला नहीं किया है, उन पर इतनी जिम्मेदारी डाली है कि वो अपने माहौल में बेदार रहे। अगर कोई सच्ची बात, हक की बात उनको मालूम हुई है तो उस पर खुद भी अमल करें, और उनके गिरदो पेश में, उनके माहौल में भी इसकी रोशनी फैलती रहनी चाहिए। हर शख्स का एक फितरी माहौल होता है, उसके घर वाले हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके अजबा अकरबा हैं, उसके मिलने वाले हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, जिस जगह वो काम करेगा वहां कुछ उसके मुतल्लिकीन होते हैं। इसी तरह से इंसान बाज़ वक़्त सफर करता है, जिसको कुरान ने बयान भी किया है, उसमें उसके हम नशीन हो जाते हैं। वो बाज़ वक़्त अपने अज़्ज़ा अक़रबा की वसातत से और दोस्तों की वसातत से बाज़ लोगों से मिलता है, उससे एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। तो आपके जो ताल्लुक का दायरा है उसमें आपको बेदार रहना चाहिए, और जो कुछ भी आपको सही बात मालूम है अगर किसी मौके पर ये महसूस करें कि हिकमत तकाजा करती है कि बता दी जाए तो बता दें, अगर कोई बुराई देखे और आप उसे शाइस्तगी के साथ रोक सकें तो रोक दें। किसी आदमी ने कोई गलती की है और आप उसे मुतलब करना चाहते हैं तो अलहदगी मिलकर बता दें। आपको कोई दीन की बात मालूम हुई है, आप तवज्जो दिलाते हैं कि मैंने किसी साहिब इल्म को सुना है या कुछ पढ़ा है, इस तरह मुझ पर एक नई बात वाजे हुई है या कोई हक वाजे हुआ है, तो आप अपने भाइयों को भी मुतवज्जो कर दें। यही जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने आम लोगों पर डाली है, इससे जायद कोई जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। अगर ये डाल दी जाएगी तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि आम आदमी फिर अपनी उन जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सकेगा जो उस पर फर्ज की गई है, اور دوسرا ایک غلط نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کرے گا اور وہ بات کرنا شروع کر دے گا جس کا وہ حقیقت میں علم بھی نہیں رکھتا. جو آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے, دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے, لیکن اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کا حق آپ کو بھی حاصل ہے, مجھے بھی حاصل ہے. اور جب آپ دین کو سمجھنے کا عمل کرتے ہیں تو اس میں بڑی شائستگی کے ساتھ ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے جن میں کوئی مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے. دین میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کیسے ڈالی گئی ہے, اس کے حدود کیا ہیں, اس کو آپ سمجھیے. اگر کوئی جماعت, کوئی تنظیم, کوئی فرد, کوئی عالم اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے تو آخر اس کو کوئی دلائل رکھتا ہوگا نا. وہ اگر آپ کے علم میں ہے تو اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیجیے, مکالمے کی صورت میں ان پہ گفتگو کیجیے, اس کے بعد جو بات آپ کو صحیح معلوم ہو اس کے اوپر عمل کریں. لیکن خاص کسی جماعت, کسی تنظیم کو ہدف بنا کے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمیں براہ راست سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. جب آپ دین کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد یہ ٹوپی جس کے سر پر بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی.
سر اقبال کی میں نے ریلیجس ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو تھوڑا سا پڑھا, اس میں انہوں نے جنت اور دوزخ کو اسٹیٹس آف مائنڈ کہا. بات دل
آپ نے کہاں پڑھا, انگریزی میں پڑھا, اردو میں پڑھا؟
اردو میں پڑھا سر.
انگریزی میں مائنڈ کا لفظ نہیں, اس کو آپ دوبارہ دیکھیے. یہ عام طور پر اس کو ترجمہ کرنے والے نے اس طرح بیان کر دیا ہے, انگریزی مطلب میں یہ الفاظ ہیں نہیں.
اچھا سر,
یعنی اسٹیٹس تک تو ٹھیک ہے بات, اسٹیٹس آف مائنڈ نہیں ہے, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور وہ بات اقبال نے کہی ہے اس پر بھی تنقید ہو سکتی ہے, لیکن خود انگریزی متن میں وہ الفاظ نہیں ہے, شہرت ہو گئی اور اب لوگ بہت اطمینان کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہیں. آپ خود ریکنسٹرکشن کو نکالیے اور نکال کر اس مقام کو پڑھیے آپ, تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد ایک اسی طرح کی مادی دنیا وجود میں آئے گی؟ یہ بہت پرانی بحث ہے کہ وہ دنیا اپنی نوعیت کے لحاظ سے روحانی ہوگی یا مادی ہوگی. کیا اس میں جو جسم دیے جائیں گے وہ اسی طرح کے مادی اجسام ہوں گے, اسی طرح مٹی سے وجود میں آئیں گے, یا ان کے وجود میں آنے کی کوئی دوسری صورت ہوگی؟ اقبال اس پر بحث کر رہے ہیں. یہ کہ آپ کے ذہن میں گزرنے والی کیفیات ہیں, جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے جو اسٹیٹس آف مائنڈ سے بغیر معلوم ہوتا ہے, یہ بات وہ نہیں کہہ رہے.
اسے سر جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی اور تھوڑی سی مجھے بھلی بھی لگی, وہ اس طرح سر کہ جسمانی اذیت جو ہے نا سر, میرے خیال میں اسے کئی زیادہ جو ہے جو امپیکٹ رکھتی ہے وہ ذہنی کیفیت, ذہنی اذیت ہے. تو میں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ دوز ہو وڈ بی بلیسڈ وہ ایک اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے, اور جو نہیں بلیسڈ ہوں گے وہ پریشانی میں ہوں گے. کیونکہ سر دیکھیں یہ ہمارے اپنے حال میں نہیں, ایک دن ہم پریشان ہوتے ہیں, اگلے دن ہم خوش ہوتے ہیں, اور کوئی سبسٹینشل چیز بھی ہمیں نہیں ملی ہوتی. مطلب کہ ایک شام میں ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, اگلے دن ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں.
میں ایک سوال کروں, کیا خیال ہے آپ کو دنیا میں کل سے صرف روحانی خوشی دی جائے, چوائس کریں گے؟ یعنی کل سے آپ کو جتنی آسائشیں مجسر سونے کی, جاگنے کی, کھانے کی, پینے کی, یہ سب ختم کر دی جائے اور روحانی مسرت آپ کو دی جائے, تو قبول کر لیں گے آپ؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے دو چار روز میں. اصل میں دیکھیے, اگر آپ یہ کہیں کہ جسمانی مسرت کے ساتھ جو جسمانی تکلیف کے ساتھ روحانی پہلو بھی ہونا چاہیے تو یہ تو ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کہ آپ تو اس سے بے ریاض ہو جائیں گے, پھر وہی سوال پیدا ہوگا جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ وہ زندگی کیسی ہوگی, کیا وہ کوئی محض روحانی زندگی ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے اصل میں نفسیاتی حالتوں کی ہے جو ہم پر گزرتی ہیں, اس سے بھی اذیت ہوتی ہے, اس سے بھی خوشی ملتی ہے. لیکن انسان کو جس طرح بنایا گیا ہے اس کی کچھ جسمانی ضرورتیں بھی ہیں. اب اگر قیامت میں آپ کو جسم دیا جائے گا تو جسمانی مسرت بھی ملنی چاہیے, اور اگر نہیں دیا جائے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہو گئے کیا وہاں پہ, یعنی کیا آپ کا وجود محض ایک روحانی وجود ہوگا یا آپ کو کوئی جسم بھی دیا جائے گا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کی نوعیت کیا ہوگی, کس طرح کا جسم ہوگا؟ تو یہ وہ سوال ہے جس پر اقبال وہاں بحث کر رہے ہیں, اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جسم دیا جائے گا اور ہم ایک جسمانی شخصیت کے ساتھ اٹھیں گے. کس نوعیت کا جسم ہوگا, اس کی خصوصیات کیا ہوگی, اس کے احوال کیا ہوں گے, یہ بات قرآن مجید نے واضح نہیں کی. لیکن یہ بتا دیا کہ جسم دیا جائے گا, جب جسم دیا جائے گا تو پھر جسمانی مسرت بھی ہماری ضرورت ہے. اور جسمانی آواز بھی ناگزیر ہو جائے گی. اس کو قرآن سے دیکھنا چاہیے. لیکن اقبال کی بات کا بھی ایک موقع اور محل ہے, یعنی وہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ذہن میں گزرنے والی کیفیات ہوں گی, یہ وہ نہیں کہہ رہے.
ہماری عام لوگوں کی ذمہ داری اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی اپنی نبیڑتو والی بات ہے اور ہم اپنی دنیا میں مگن رہیں اور شاید یہ برائی کو دل سے برا جاننے کی صورت میں ایک ایمان کی کمزور ترین حالت ہے اس پہ ہم چلتے رہیں, یا ہم سوچیں کہ جی ہمارے اندر کا دند جب تک صاف نہیں ہوگا تو پہلے ان کو تو ہم بھی صاف کریں اور ہم بھی کسی لشکر میں شامل ہو جائیں, تو یہ ایک مسئلہ ہر روز درپیش ہوتا ہے اور اس میں عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اپنی نبیڑتو والی ڈائریکشن رکھنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اس چیز میں کچھ انوالو ہو کے کوئی عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
تو اس کے درمیان کی چیز یہ کہ دین میں بتائی گئی ہے, یعنی دین نہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے خیر و شر سے, اپنے معاشرے کے خیر و شر سے, اپنے گرد و پیش کے ماحول کے خیر و شر سے بے نیاز ہو جائیں, اور نہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے داروغہ بن جائیں. آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح بات کو سمجھیں اور صحیح بات دوسروں تک شائستگی تہذیب کے ساتھ پہنچائیں, حکمت کے ساتھ پہنچائیں. اس کو خود قرآن مجید نے حکمت عملی کے لحاظ سے بھی سری نس میں واضح کر دی ہے. چنانچہ یہ بتایا ہے کہ ادو الا سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف جب بھی تم کسی کو پکارو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ پکارو, اچھی نصیحت کا انداز اختیار کرو. اگر دوسرا ہردرمی اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں کہ لڑنا شروع کر دو, اچھی نصیحت کا انداز اختیار کرو, اور اگر کوئی بحث مباحثہ پیش آ جائے تو وہ بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ تینوں باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. اس میں ہمیں نگن نہیں چھوڑا کہ اب اپنے طور پر قتل غارت شروع کر دیں, داروغے بن کے کھڑے ہو جائیں, دوسروں پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کریں, یا لشکر بنا کے ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. یہ جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھڑا کیا. اور اسلامی تہذیب جس کو آپ کہتے ہیں وہ اصل میں نام ہی تین چیزوں کا ہے. مراتب کا لحاظ رکھا جائے, باپ کو باپ سمجھا جائے, شوہر کو شوہر سمجھا جائے, بھائی کو بھائی سمجھا جائے, بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھا جائے, یہ حفظ مراتب ہے. یہ ہماری تہذیب کی بڑی نمایاں علامت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں محتاط رہا جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ فروج سے تعبیر کیا ہے. اور تیسرے یہ کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو بھلائیاں ہیں ان کو فروغ دینے کی کوشش کریں, اور برائیوں کے معاملے میں حساس ہو کہ ان کو سوسائٹی سے ختم ہونا چاہیے. یعنی ختم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. آپ کی ذمہ داری اس میں دعوت, تبلیغ, بات کہنے, تعلیم دینے کی ہے. بلکہ مسلمان معاشرے کے لیے تو سب سے اچھا لفظ تعلیم ہے, یعنی آپ ایک معلم بنیے. اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ خیرکم من تعلم قرآن وعلم ہو, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو یا قرآن سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے. تو آپ ان میں سے کسی ایک رول کا انتخاب کر لیں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بھلائی اور خیر پھیلائیں, نہ کہ بدنی خلفشار اور دوسروں کے لیے قتل و غارت کا پیغام لے کے نکل کھڑے ہوں. یہ جگہ ہے بالکل واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. اس میں کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے جس میں آدمی کسی کنفیوژن یا خلجان میں مبتلا ہو؟ واضح جگہ ہے کہ ہمیں کسی نوعیت کا کوئی اقدام ایسا نہیں کرنا جو کسی کی جان, مال, آبرو کے لیے خطرہ بن جائے. ہمارے دین میں ان تینوں چیزوں کو حرمت دی گئی ہے اور ان کی حرمت بیت اللہ کی طرح کی ہے. نہ ہم کسی کی جان کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں, نہ مال کے خلاف, نہ آبرو کے خلاف. ہمارا کام بات کہنا ہے استدلال کے ساتھ. ہنگامہ اور احتجاج یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کہیں, شائستگی کے ساتھ بات کہہ کے خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہہ کے روک دیا ہے کسی اقدام سے کہ نما انتا مذکر نستا ہم نے مساطر, آپ کو ہم نے نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے, ہم نے لوگوں پر داروغہ نہیں آپ کو بنا کے بھیجا. تو میرا خیال ہے یہ بالکل واضح بات ہے. یعنی جو بات آپ کو دین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی پیغمبر نہ سمجھیں, کبھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ پر وحی آتی ہے. آپ نے دین کو سمجھا ہے, آپ کا اطمینان ہے, آپ اس پر عمل پیرا ہوں. آپ کے نزدیک جو بات درست ہے شائستگی سے دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کا یہ حق تسلیم کریں کہ وہ آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف کر کے ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. تو میوچل ریسپیکٹ یہ تو ہر حال میں ضروری ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی مسلمانوں کا بہت تربیت پانی چاہیے. پہلے معاملہ ان کے درون کا تھا, اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ کو دنیا کے مختلف معاشروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے, اس میں ڈپریسڈ بھی ہوں گے، اس میں مسیحی بھی ہوں گے، اس میں یہودی بھی ہوں گے، زرتشتی بھی ہوں گے، بدھ بھی ہوں گے، کنفیوشس کے پیرو بھی ہوں گے، آبائی مذاہب کی پرستش کرنے والے بھی ہوں گے، ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کو محبت سے رہنا ہے، عزت اور احترام کے جذبات رکھنے ہیں، انسانیت کے رشتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، اپنی بات جو آپ کے نزدیک حق ہے، یعنی حق تو بھی دونوں ہوتے ہیں، آپ کے لیے جو چیز واضح ہے آپ اس پہ عمل کریں، اس بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں، کنیکشن کے ساتھ پیش کریں، لیکن کسی کی بے احترامی کا آپ کو خدا نے حق نہیں دیا، ہر حال میں آپ کو دوسروں کا احترام اور ان کی عزت محفوظ رکھنی
ہے۔ یہ امر بالمعروف اور دعوی کا کام ایک ہی ہے یا الگ الگ دو چیزیں ہیں؟
ایک ہی چیز ہے، یعنی اس کو بیان کر دیا ہے قرآن مجید نے مختلف تعبیرات میں، کسی جگہ یہ بیان کیا کہ بھی اللہ سبیل ربے کا اپنے رب کے راستے کی طرف بناؤ، کہیں اس طرح بیان کر دیا تواصل بالحق و تواصل بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت کرنے کی نصیحت کرو، اور کہیں اس کے اجزاء کو بیان کر دیا، کیونکہ ایک عام آدمی اصل میں جو دعوت دیتا ہے وہ کوئی دین کے پورے کانٹینٹ کی دعوت نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ تو علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، یعنی جو اس کو جانتے ہیں، علماء سے میری مراد کوئی روایتی جس طرح عالم ہوتا ہے وہ نہیں ہے، جو آدمی جانتا ہے سمجھتا ہے وہ بیان کرے گا، عام آدمی تو جو مانی ہی بلائیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائے گا، اور ان میں 90% حصہ اصل میں حقوق العباد سے متعلق ہے جس کو معروف کہتے ہیں، اور جو مالی ہی بلائیاں ہیں ان سے روکنے کی کوشش کرے گا، ان میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، جھوٹ میں کیا بحث ہے، بدگانتی میں کیا بحث ہے، امانتداری میں کیا بحث ہے، یہ باتیں ہر آدمی جانتا ہے، تو معروف ان نیکیوں یا ان بلائیوں کو کہتے ہیں جس کو ساری دنیا مانتی ہے، اور منکر ان بلائیوں کو کہتے ہیں جن سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، یعنی اس لفظ کے معنی یہ ہے، معروف جانی پہچانی چیزیں اور منکر جن سے انسان کی فطرت ادا کرتی ہے، تو ان میں تو ہمارے اور انسانیت کے درمیان کمیونیکیشن کا بڑا گہرا رشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے۔
انسان کو کئی دفعہ ایک ویکنیس کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، انسان اسپرچل ویکنیس میں، جبکہ کسی چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ کرنی ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن وہ اس چیز پہ اپنے آپ کو لا نہیں سکتا یا اس چیز کی طرف کوشش نہیں کر پاتا، تو کیا اس سٹیٹ میں انسان کفر کرتا ہے یا کہ کوئی اس چیز کو کوئی اور نام دیا جائے گا؟ ہاؤ سیویئر از دیٹ اسٹیٹ کہ آپ کا دل ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ چیز کرنی ہے لیکن آپ کوشش نہیں اس چیز پہ کر پا رہے؟
اس کو ضعف اور کمزوری کہنا چاہیے، اور یہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، کمزوری کے اس طرح کے اگر لمحات آ جائیں تو اس میں اپنے رب سے بھی مدد مانگنی چاہیے، اپنے ماحول کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خود اپنا عزم بھی اور ارادہ بھی پختہ کرنا چاہیے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر لاحق ہو جاتا ہے، کفر تو اس وقت ہوگا جب آپ نے جانتے بوجھتے حق آپ پر بالکل واضح ہے کھڑے ہو کے انکار کر دیا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کفر اس کو کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، برائی بعض اوقات انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے چھوڑنی، بعض اوقات میں پورا ارادہ کر لیتا ہے چھوڑنے کا پھر اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا یا میں نے سویا بے جہالا، یعنی ایک جذباتی کیفیت بعض اوقات طاری ہوتی ہے، جذباتی کیفیت کئی پہلے سے طاری ہو جاتی ہے، مفادات بھی اس کا باعث بن جاتے ہیں، جنسی رغبتیں بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں، انسان کے اندر جو خواہشیں اللہ رکھی ہیں وہ بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اور بعض چیزیں بھی اس کے عوامل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان موقعوں کے اوپر آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور جب تک معاملہ آپ کے اندر ہے اس وقت تک آپ کے رب کی مدد آپ کو بہت کچھ بہتر کرنے میں سہارا دے دیتی ہے، اس کو کفر سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔
میری ایک فرینڈ ہے یہاں موجود، ان کے بہاف پہ میں ان کی اسپوکس پرسن بن کے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ بہت اب ایک ایسی کیفیت سے گزر رہی ہیں جس میں وہ بہت انیزی ہیں، وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ سے گائیڈنس چاہتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جس سے انہیں بھی سکون ملے اور ان کے والد صاحب تک کی بھی یہ سکون پہنچے۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ آپ ہم جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، ان کے پردے کے حوالے سے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہاں بیٹھنا ٹھیک ہے اتنے سارے آدمیوں کے اندر اس طریقے سے، وہ یہ جاننا چاہتی ہیں، اور کتنا ہونا چاہیے پردہ جس سے کہ ہم یہاں پر بیٹھ سکیں، اور جس کو نامناسب نہ سمجھا جائے. سر یہ مقلد اور غیر مقلد کی جو تفریق ہے سر, اس میں بہت سارے لوگ جو چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ سب کو جب فالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر مسلم قرار دے دیے جاتے ہیں کہ آپ تو اپنے ہوائے نفس سے بات کر رہے ہیں, آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا ہے تو آپ دائرہ اسلام میں آتے ہیں. سر یہ کہاں سے آ گئی ہمارے پاس, جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور قرآن, کتاب اور سنت رسول موجود ہے, تو پھر ہم کیوں مقلد ہوتے ہیں اور یہ کب ڈر آئی ہمارے ہاں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا؟
دیکھیے, جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں تو ان کے قاضی مقرر کیے جاتے تھے اور ان کو اس میں فیصلے کرنے ہوتے تھے. سارا جو قضاء کا نظام تھا وہ اسی اصول پر تھا, کوڈیفائڈ لا ہمارے ہاں موجود ہی نہیں تھا. تو اس زمانے میں یہ پابندی لگائی گئی کہ قاضی لوگ اپنی اپنی فقہ کے مطابق فیصلے کریں اور وہ عام طور پر انتشار سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے مسلمانوں میں یہ غلط رائے قائم ہو گئی. ہمارے لیے امام پیشوا کی حیثیت اللہ کے پیغمبروں کو حاصل ہے. اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے بعد اب کسی پر نبوت نازل نہیں ہوگی, نہ کسی پر وحی آئے گی, نہ ہم پر آتی ہے. ہم سب لوگ طالب علم ہیں, دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دلیل کی بنیاد پر کوئی بات سمجھ میں آ جائے قبول کر لیجیے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں آ گئی ہے وہ قبول کر لیجیے, امام شافعی کی آ گئی تو وہ سمجھ کی. لہذا ہوائے نفس کہ کوئی آدمی اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے, میرا خیال ہے اس کا فیصلہ باہر کے آدمی کو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اسے اپنی زبان بند کرنی چاہیے. ہم آپ خود جانتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ جی, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمارے ذہن میں رکھے اور ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے.
اللہم صل علی سیدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا صلى الله تعالى على محمد.
ناظرین, اس ورک شاپ کا مقصد آپ لوگوں میں دین کا فہم پیدا کرنا اور آپ کے سوالوں کے جواب دینا تھا. در حقیقت ہم اس بات کی ترویج چاہتے ہیں کہ آپ ہر صاحب رائے اور صاحب علم انسان کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ سنیں اور استدلال کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں. ہم اپنی بات کو صحیح کہتے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں, اور اگر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے اس ورک شاپ کو اٹینڈ کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.